بسم الله الرحمن الرحیم. اپنے ایمان پہ شک کرنا یہ درست نہیں. پتہ نہیں ایمان ہے یا نہیں, بس وسوسے شیطان ڈالتا ہے تو جھٹک دے. ان خیالات کو جھٹک دے. ہاں میرا ایمان اس درجے کا نہیں ہے, کہیں ایمان میری بدعملی کی وجہ سے چلا نہ جائے, خوف یہ مطلوب ہے. لیکن بلا وجہ وسوسے شیطان بس اوقات ڈالتا ہے کہ تو مسلمان ہی نہیں رہا, تو مسلمان ہی نہیں رہا, تو اس پہ شک نہیں کرنا چاہیے. ایمان اچھا نہیں ہے, کمزور ہو رہا ہے, پتہ نہیں خاتمہ اس پہ ہوگا یا نہیں, اس کی فکر لگی رہے, یہ مطلوب ہے. بدنظری ایک مرض ہے جس کے لیے سخت مجاہدے کی ضرورت ہے. بدنظری ایک مرض ہے, یعنی یہ ایک گناہ ہے لیکن مرض کی طرح, جس کے لیے سخت مجاہدے کی ضرورت ہے. جیسے آدمی کو کوئی مرض لائق ہو تو اس کے لیے بڑی تکلیف کھانی پڑتی ہے, بس اوقات اس کے علاج میں بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی. کیسی کیسی موذی بیماریاں ہیں, پھر آدمی اس کے علاج کے لیے کتنا بڑا مجاہدہ اور کتنی بڑی تکلیف اٹھاتا ہے, لیکن ہمت کر لیتا ہے. ہمت اس لیے کر لیتا ہے کہ امید ہوتی ہے کہ نفع ملے گا اور صحت مل جائے گی. تو اس بڑے مجاہدے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے, محفوظ فرمائے. کینسر, اس کا علاج کتنا تکلیف دے, لیکن یہ بڑی تکلیف آدمی اٹھاتا ہے کہ اس مرض سے نجات مل جائے, تو بڑی مشقت والا علاج اور بڑا مجاہدہ برداشت کرتا ہے. اسی طرح فرمایا کہ بدنظری بھی ایک مرض ہے جس کے لیے سخت مجاہدے کی ضرورت ہے, اس کے لیے بڑا مجاہدہ کرنا پڑتا. اس لیے کہ بدنظری کے مرض کے ساتھ ساتھ کبھی بھی آدمی کو عبادات کا لطف اور مزہ نہیں آتا, بس ایک عادت سی چل رہی ہوتی ہے کچھ عبادات کی, اور وہ جب تک ماحول میں ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا. لیکن اس مرض کی وجہ سے, اس بدنظری کی وجہ سے اندر میں روحانی طاقت نہیں رہتی جو اسے نیکی پہ کھڑا کرے, بس ماحول کی وجہ سے چل رہا ہوتا ہے, کاہلی کے ساتھ, سستی کے ساتھ, ٹھیک ہی چل رہا ہے. تو یہ بدنظری کا مرض آدمی کے اندر کا ایمان کا نور ختم کر دیتا, جس طرح کینسر آدمی کے اندر کا خون ختم کر دیتا, طاقت ختم کر دیتا. جب اس وقت کینسر نظر نہیں آتا اوپر سے, لیکن اندر سے آدمی کھوکھلا ہو چکا ہوتا. اسی طرح بدنظری کا مرض بس اوقات نظر نہیں آتا, لیکن اندر سے آدمی روحانی طور پہ بالکل ختم ہو چکا ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی طاقت نہیں رہتی. کل للمؤمنین یغضوا من ابصار, ایمان والوں سے کہہ دیجئے اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں. اصل میں یہ گناہ ایسا ہے کہ اب بس کوئی مرض گناہ ہی نہیں رہا, بس یہ خیال ہوتا ہے کہ سبھی تو کر رہا ہوتا ہے, یہ تو ہو ہی رہا ہے نا, لیکن سب زہر کھائیں گے تو زہر کی تاثیر تو ختم نہیں ہوگی نا بھائی, اس کا ریئیکشن تو ختم نہیں ہوگا نا. تو رہے گا. یہ کہتے کہ بھائی بہت لوگ چونکہ زہر کھا رہے ہیں اب اس کا ریئیکشن ختم ہو گیا, ایسا تو نہیں ہوتا نا. جو اس کا ریئیکشن ہے وہ تو ہے, پھر موبائل, پھر یہ چیزیں. اب تو لوگ اسے ثواب سمجھ کے آگے بیچتے ہیں, یہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ اس پر کتنی بد نظری ہو رہی ہے. اللہ حفاظ فرما. نیچے میسج ہوگا بڑا نصیحانہ, ہاں, اور بڑی بزرگی سے بھرپور, ہاں, خیر خواہانہ, اور بد نظری گناہ کر رہے ہوتے اور ثواب سمجھ کے اس کو آگے بھیج رہے ہوتے. کیونکہ اس گناہ کو آپ گناہ نہیں سمجھتے نا, گناہ نہیں سمجھتے. تو بدنظری ایک مرض ہے جس کے لیے سخت مجاہدے کی ضرورت ہے. میں عرض کر رہا ہوں اس گناہ کے ہوتے ہوئے آدمی کو عبادات کا ذائقہ اور لطف نہیں آتا. حدیث میں آتا ہے ذاق طعم الایمان, آدمی ایمان کا بھی مزہ لیتا ہے, ایمان کا بھی ایک مزہ ہے, ایمانی اعمال کا بھی ایک مزہ ہے, ایک لطف ہے. جیسے قورمے کا مزہ ہے, دودھ کا مزہ ہے, اس کریم کا مزہ ہے, لیکن آدمی کو اندر سخت بخار ہو بتائیے مزہ آئے گا؟ سب چیزیں بے ذائقہ ہو جاتی ہیں نا. کہ اس کے جسمانی مرض نے اس کا ذائقہ اس کا ختم کر دیا. ایسے ہی بدنظری کا مرض جو ہے آدمی کا ایمانی ذائقہ ختم کر دیتا ہے. ایمانی ذائقہ نہیں رہتا. جیسے آدمی کو اندر سے بیماری ہو, شدید بخار ہو, تو مادی چیزوں کا ذائقہ نہیں آتا, مزہ ہی نہیں, ذائقہ ہی نہیں, بے ذائقہ سی چیزیں لگتی. ایسا نہیں کہ اس چیز میں ذائقہ نہیں ہو, تو ہے, لیکن اسے معروف نہیں ہو رہا اسے کہ بیمار ہے. تو ایسی عبادات کا, سجدوں کا, تلاوت کا, نماز کا, اذکار کا, دعاؤں کا اپنا ایک ذائقہ ہے, لیکن مجھے محسوس نہیں ہو رہا مرض کی وجہ سے, مرض کی وجہ سے. تو بدنظری کی مرض سے عبادات کا ذائقہ, لطف, مزہ جاتا رہتا. اور جب کسی عبادت کا ذائقہ آ جائے, آپ کو پتا ہے پھر ذائقے میں تو کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پھر تو آدمی مزے لے لے کے کر رہا تھا. اب تو میں بوجھ سمجھ کے کر رہا تھا, بھاری کاہلی کے ساتھ کھڑا ہے, کاموں کو سالا کاہلی کے ساتھ کھڑے, وہ اندر سے جوش و خروش نہیں, مزہ تو نہیں ہے. جس چیز میں مزہ آ رہا ہوتا وہاں آدمی نہیں تھکتا. تو گناہوں کی اس نحوست سے آدمی کا اندر کا ذائقہ, روحانیت ختم ہو جاتی. تو جیسے آدمی جسمانی بیماریوں کا علاج کراتا ہے اور اس علاج کے لیے بڑی بڑی مشقتیں اٹھاتا ہے, بڑے بڑے مجاہدے کرتا ہے, اور اس علاج کی خاطر بڑی بڑی تکالیف اٹھاتا ہے, تو اسی طرح یہ آنکھوں کی بدنظری, یہ بھی ایک مرض ہے, اس سے نجات کے لیے بھی بڑے مجاہدے کی ضرورت ہے, ہمت کرنی پڑتی. بس اوقات آدمی اس کوتاہی پر صدقہ دیتا ہے, بس اوقات اپنی کچھ نوافل مقرر کرتا ہے, بس اوقات اپنے لیے روزہ طے کر لیتا ہے, بس اوقات اپنے لیے کوئی اور جرمانہ مقرر کرتا ہے, اور اہتمام سے اللہ تعالی سے صبح مدد مانگتا ہے, رات کو سونے سے پہلے اس گناہ پہ توبہ کرتا ہے, تب جا کر کچھ نہ کچھ کیفیت بدلتی ہے اس مرض سے نجات. ورنہ تو عبادت بھی ہو رہی ہے, گناہ بھی ہو رہے ہیں, یہ تو ایسے ہی ہے جب ایسے برتن میں دودھ بھی ڈال رہے ہیں, نیچے سوراخوں میں سب نکل بھی جا رہا, جیسی آپ نے ڈالنا ختم کیا تو ایک قطرہ بھی برتن میں نہیں رہتا دودھ کا, ایک قطرہ بھی نہیں رہتا. اور آپ ساری سوراخیں بند کر دیں, قطرہ قطرہ بھی ڈال دیں گے تو برتن بھر جائے گا. آپ تھوڑی تھوڑی عبادت بھی کریں گے تو یہ دل کا برتن نور سے بھر جائے گا. لیکن کیا کریں, اتنے عرصے سے کر رہے ہیں ہم سب خارج, اندر توانائی نہیں آ رہی. تو بد نظری بھی ایک مرض ہے, لیکن اس سے جان چھڑانے کے لیے بڑے مجاہدے کی ضرورت, مجاہدے کی ضرورت. آدمی صبح نکلتا ہے اللہ سے توجہ سے مانگ کے جائے, پھر کوتاہی ہو جائے جو اس کی طبیعت پہ بوجھ ہو ویسا جرمانہ مقرر کرے, پھر رات کو آنے سے پہلے, رات کو سونے سے پہلے سچی توبہ کرے. اگر یہ چند دن تک کچھ عرصے تک کرے گا اللہ کی ذات سے امید ہے اس مرض سے بھی نجات مل جائے. ورنہ تو بھائی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس بدنظری میں کوئی مزہ بھی نہیں رہتا, لیکن چونکہ عادت اتنا ہی پختہ ہو جاتی ہے کہ پھر بھی چھوٹتی نہیں, عادت پختہ ہو جاتی. اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے, ہمت نصیب فرمائے, استقامت نصیب فرمائے. اگر عمل میں کوتاہی ہو تو استغفار کے علاوہ کچھ جرمانہ بھی مقرر کرنا چاہیے جس میں اس کو تکلیف محسوس ہو. بعض آدمیوں کے لیے صدقہ دینا تکلیف, بعض کے لیے نفل پڑھنا تکلیف, بعض کے لیے صدقہ دینا کوئی مسئلہ نہیں, اس کے لیے نوافل پڑھنا بڑی تکلیف کی بات. تو اس کے لیے زیادہ بہتر نوافل ہے. بعض کے لیے نفل پڑھنا مشکل نہیں ہوتی تھی, اس کے لیے صدقہ دینا بڑا مشقت ہوتا. مشقت جو اٹھائے گا اس سے اس مرض کا علاج جلدی ہو. تو استغفار بھی ہو, معافی بھی ہو, مسلسل ہو, اور ساتھ ساتھ کچھ اپنے لیے جرمانہ بھی مقرر کرے. فرمایا کسی کو حقیر نہ سمجھے, گناہ سے نفرت ضرور ہو لیکن گناہ گار کو حقیر نہ سمجھے. کیا پتا خلوت میں وہ کیسی توبہ کر لے, تنہائی میں کیسے اللہ تعالی سے معافی مانگ لے, آپ کو کیا پتا. کسی کو حقیر نہ سمجھے بلکہ اپنے آپ کو کمتر سمجھے اور اپنے عیوب پیش نظر رکھے. آدمی تھوڑی سی عبادت کرنے لگتا ہے نا, نیکی کی طرف آتا ہے, تو شیطان اس کے اچھا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا, وہ تو ایسا ہے, اس کے اندر تو یہ بھی کمزوری ہے. ارے میاں تمہیں کس نے اس چیز کا نگران بنایا, اپنے عیب دیکھو نا میاں, اپنے عیب دیکھو. فرما اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ اپنے ہم اثروں سے خود کو کم سمجھے اور خود کو کم محسوس کرے, یہی روحانی ترقی کی علامت ہے, یہی روحانی ترقی کی علامت ہے. اپنے ہم حسروں سے, اپنی ہم عمر لوگوں سے اپنے آپ کو کم تر سمجھے. وہ کب سمجھے گا جب اپنے عیوب پیش نظر ہو. اگر یوں محسوس کرے گا تو یہی ترقی کی علامت ہے کہ روحانی طور پہ یہ آگے بڑھ رہا ہے, روحانی طور پہ اس کی ترقی ہو رہی ہے, یہ علامت ہے. شب کو سویرے کھانا اور عشاء پڑھ کر جلدی سونا آخر شب میں آنکھ کھلنے کے لیے مددگار ہے. آج صبح ہم نے حدیث پڑھی اور اس حدیث میں یہ تھا کہ اللہ کا منادی معاشر کے میدان میں جب سب لوگ اکٹھے ہوں گے تو آواز دے گا, آواز یہ دے گا کون ہیں جن کے پہلو رات کو بستروں سے الگ رہتے ہیں یعنی تہجد میں اٹھتے ہیں. تو لوگ اٹھیں گے, اللہ کے نبی نے فرمایا بہت تھوڑے لوگ اٹھیں گے, تعداد بہت تھوڑی ہوگی. پھر انہیں بشارت سنا جائے گی تم بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جاؤ. فتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. یہ وہ لوگ ہیں, تھوڑے لوگ ہوں گے. ہمارے ہاں تو ویسے فجر میں بھی تھوڑے ہوتے ہیں, مسلمانوں کی مساجد میں تو فجر میں تھوڑے ہوتے ہیں. جمعے میں کتنے ہوتے اور فجر میں کتنے ہوتے, جمعے کے مسلمان اور فجر کے مسلمان اور, فجر کے مسلمان اور عید کی نماز کے مسلمان اور. تو جب فجر میں اتنے تھوڑے ہوتے ہیں تو سوچ سکتے ہیں تہجد میں کتنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, اس میں استقامت دے دے, استقامت دے دے. اگر کوئی کہہ دے مجھے کہ میاں سویرے سویرے آپ کو صحت کے لیے چلنا پڑے گا, چہل قدمی ضروری ہے, کچھ بھی غذا کھا لیں صحت نہیں ملے گی جب تک کہ سویرے سویرے آپ چہل قدمی نہیں کریں گے. 40 سال سے کبھی سورج نکلتے ہوئے نہیں دیکھا, ڈاکٹر نے کہہ دیا سویرے سویرے اٹھے گا چہل قدمی کرے گا. 20 سال کی عادت بدل جائے گی نا, ڈاکٹر کہہ دے کہ میاں اب میٹھا نہیں کھانا, 50 سال سے میٹھا کھا رہا تھا چھوڑ دے گا. اپنی صحت کا اتنا خیال ہے کہ اللہ کے نبی نے بتایا تہجد میں روحانی صحت بھی ہے جسمانی صحت بھی ہے, جسمانی صحت بھی, روحانی صحت بھی ہے جسمانی صحت بھی. تو اب اس کے لیے اٹھنا, فرمایا رات کو سویرے کھانا اور جلدی سو جانا آخر شب میں آنکھ کھلنے کے لیے مددگار ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں آسانی ہوتی ہے. گھر میں رہتے ہیں اور ظاہر ہے گھر کے اندر جب رہتے ہیں تو بعد میں اونچ نیچ بھی ہوتی ہے. جیسے گھر کے کچن میں برتن ہو تو آواز تو آتی ہے نا, ایک دوسرے کا ٹکراتا ہے. تو بسا اوقات آدمی کو گھر پر گھر میں ناموافقت ہوتی ہے, ایک دوسرے کے رائے میں فرق ہوتا ہے, اہلیہ کی بات میں اور اس کی چاہت میں فرق ہوتا ہے. تو فرمایا صبر کرنا یہ خود بہت بڑا مجاہدہ ہے, صبر سے برداشت کرنا چاہیے, صبر سے برداشت کرنا چاہیے. صبر بھی بڑی عبادت ہے بھائی. گھر میں بس اوقات ناموافقت ہوتی ہے, رائے میں فرق ہوتا ہے, بلکہ مزاجوں میں فرق ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ صبر کرنا چاہیے, صبر کرنا بھی بہت بڑی عبادت. ہاں صبر کرنا بھی, اور بس اوقات وہ چیز کوئی ناجائز تو ہوتی نہیں, جائز بات ہوتی ہے. ہاں لیکن آپ کے مزاج کے خلاف ہے, کوئی غلط بات تو کر نہیں رہی لیکن آپ کی طبیعت کے خلاف ہو رہی ہے. اس کی کسی خواہش کا تذکرہ ہے لیکن حرام تو ہے نہیں لیکن آپ کا جی نہیں چاہ رہا, پھر صبر کرے نا میاں, صبر کرے. اور یہ صبر کرنا مجاہدہ ہے, عبادت ہے, یہ صبر کرنا مجاہدہ ہے, عبادت ہے. انشاءاللہ اس کی برکتیں ہوں. ٹھیک ہے, تو اہلیہ کی ناموافقت پر صبر کرنا یہ خود مجاہدہ ہے, صبر سے برداشت کرنا چاہیے. میں عرض کیا کچن میں برتن ہوتے ہیں تو آواز تو کبھی آ ہی جاتی ہے بھائی, اونچ نیچ تو ہوتا ہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہاں بے صبری کا مظاہرہ کرنا, ہاں ایسا تھوڑی ہوتا, ایسی تھوڑی گھر کی زندگی ہوتی ہے, یہ تھوڑی اخلاق ہے. ٹھیک ہے, ایسے موقع پہ عبادت کیا ہے, ایسے موقع پہ عبادت ہے صبر کرنا, ایسے موقع پہ بڑی عبادت کیا ہے صبر کرنا, ایسے موقع پہ بڑی عبادت کیا ہے اچھے اخلاق اپنانا, صبر کرنا. ٹھیک ہے, اچھے اخلاق کا اپنا اثر ہے, اس سے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے, اس میں ایمان کا نور ملتا ہے, صبر کرنا چاہیے. ہاں کوئی ناجائز حرام اللہ کی ناراضگی والی بات ہے وہ دوسری بات, اس کو کس حکمت کے ساتھ اور کس سلیقے کے ساتھ اس برائی سے روکنا ہے وہ ایک الگ بات. لیکن بہت ساری چیزیں زندگی میں ایسی ہوتی ہیں اور نوافقت ایسی ہوتی ہے جو جائز ہوتی ہے. لیکن آپ کی طبیعت کے خلاف حلال ہوتی ہیں لیکن آپ کا مزاج نہیں بنتا. بس اوقات صحیح ہوتی ہیں اور آپ غلط پہ ہوتے ہیں لیکن مجھ سے صبر نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ اخلاق کی کمزوری. ایسے موقع پہ صبر کرنا ثواب ہے اور اپنی طاقت دکھانا یہ کوئی دین نہیں, ٹھیک ہے, اور اپنی بات منوانا یہ کوئی دین نہیں, یہ کوئی دین نہیں. تو صبر یہ بھی بڑا دین ہے. فرما اہلیہ کی نہ موافقت پر صبر کرنا یہ خود مجاہدہ ہے, صبر سے برداشت کرنا چاہیے. فرما ہر چیز میں اللہ تعالی سے مانگنے کی عادت بناؤ. کوئی بھی چیز ایسی ہے جو طبیعت کے خلاف ہے, مزاج کے خلاف ہے, یا زندگی میں کوئی مشکل اور رکاوٹ ہے, تو اللہ سے مانگنا چاہیے. دعا کے بعد اطمینان اور فرق محسوس ہو تو یہ حالت بہت مبارک ہے. اللہ تعالی سے مانگنے کے بعد طبیعت میں اطمینان آ جائے اور فرحت آ جائے تو یہ بہت مبارک حالت ہے. کام ہو یا نہ ہو, جیسے آپ نے مانگا ویسا پورا ہو یا نہ ہو, لیکن دعا آپ نے مانگی, اللہ کی طرف رجوع کیا اور آپ کے دل میں ایک اطمینان سا ہو گیا. فرمایا یہ بڑی مبارک حالت ہے, یہ بڑی مبارک حالت ہے. گریے کے آنسو تو بہت متبرک نہیں, دعا کا مقصود تضرع اور زاری ہے. اگر اردو میں ہو تو بہت حرج, کوئی حرج نہیں, کسی بھی زبان میں ہو. اس کی فکر نہ کریں کہ میں تو بہت دعا مانگی رونا نہیں آیا. ارے رونا نہیں مقصد, آپ کو اطمینان ہو رہا بس یہ کافی. یہ مبارک حالت ہے, یہ مبارک حالت ہے. حتی اللہ بس اوقات اپنی حکمت سے کوئی بھی حالات لے آتے ہیں, اللہ حکیم ہے, حتیٰ کہ بیماری بھی آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بیماری بھی رکھتے ہیں, تو اس پہ راضی رہنا چاہیے کیونکہ وہ بھی رحمت اور حکمت سے خالی نہیں. اس تصور سے آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا. آپ نے دعا مانگی اور مانگتے چلے گئے لیکن بیماری نہیں گئی, لیکن آپ یہ تصور کرنے لگے, سوچنے لگے کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت اور کوئی رحمت ہوگی, اس سے ہوگا کیا, آپ کی تکلیف ہلکی ہو جائے گی, آپ کا غم ہلکا ہو جائے گا, آپ کی اس آزمائش کی تکلیف ہے وہ ہلکی ہو جائے گی. اب بیماری ختم کرنا تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے نا, آپ کے اختیار میں کیا ہے, دعا کرنا, اپنے اختیار کی تدبیر کرنا بس. پھر بھی وہ ہے تو سوچو نا میاں, اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت اور رحمت ہوگی نا. اگر یہ آپ دل میں سوچ کے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس تکلیف کی تکلیف کیا ہو جائے گی, ہلکی ہو جائے گی, غم ہلکا ہو جائے گا. ورنہ اس بیماری کی تعریف الگ اور یہ غم الگ, دونوں مل کر بہت بڑی مصیبت, بہت بڑی مصیبت. تو یہ خیال کرے اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی, اس میں بھی اللہ کی کوئی رحمت ہوگی. اگرچہ حالات آپ کے موافق نہیں, اگرچہ حالات آپ کے خلاف ہیں, آپ نے تدبیر کی اور دعا کی, ٹھیک ہے, لیکن آپ کی نظر میں حالات بدلے نہیں اور آپ کی خواہش کے مطابق حالات آئے نہیں, تصور کیجئے اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی, اس میں بھی اللہ کی کوئی رحمت ہوگی, اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ یہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا یہ بہت بڑی عبادت ہے اور یہ آپ کو دل میں سکون دے گا. اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنے کی عبادت سے آپ کے دل کو کیا ملے گا, سکون ملے گا, غم کیا ہو جائے گا, ہلکا ہو جائے گا, تکلیف کیا ہو جائے گی, کم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے, ظاہر باطن کے لحاظ سے دینداری عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم آئنا علی ذکریک و شکریک و حسن عبادتک, اللهم آئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا أرحم الراحمين اپنی رضاواری زندگی نصیب فرما, ہمارا ظاہر باطن سبھی کو اپنی پسند کا فرما. ظاہری بیماریوں سے بھی محفوظ فرما، باطنی بیماریوں سے بھی محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، آخرت کی سچی فکر نصیب فرما، آخرت کی زندگی کی عظمت اہمیت نصیب فرما، دنیا عافیت والی، عزت والی، ایمان والی نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے ہمارے بچے بچیوں کو بھی اپنی محبت نصیب فرما، اپنا تعلق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہر شر سے، ہر گناہ سے، ہر باطنی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما. اپنے فضل سے مولا کریم ہم سب کے لیے اصلاح فرما، اور ہمارے لیے اصلاح کے عمل کے لیے ہمت اور کوشش کی ہمیں توفیق نصیب فرما. نفس اور شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ فرما. اے مولا کریم، ہمیں سلامتی عطا فرما، پوری امت مسلمہ کو سلامتی عطا فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، برحمتک یا رحم.